الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابی میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اب رؤیت ہلال کی روایتیں زیر بحث ہیں. ابو ہریرہ کی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان ثلاثین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھو تو رمضان شروع کر دو، دیکھو تو ختم کر لو، لیکن اگر بادل ہوں کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے 30 روزے پورے کر لیا کرو. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اصلاً فرمائی تھی وہ تمام روایات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے. یعنی نہ یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ مہینے کا تعین کیسے کرنا ہے، نہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی دینی طریقہ بیان فرما رہے تھے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب قرآن مجید نے یہ تاکید کی کہ من شاہدہ منکم الشہر فلیصم ہو، اس مہینے کو جو شخص بھی اپنی زندگی میں پائے وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، تو مذہبی لحاظ سے چونکہ لوگ احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ اس بات پر اصرار نہ کرنے لگ جائیں کہ پورے مہینے کے روزے اسی صورت میں ہوں گے کہ 30 روزے رکھے جائیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام مشاہدے کی طرف توجہ دلائی کہ رمضان کا مہینہ ہو یا شعبان کا یا کوئی اور قمری مہینہ، یہ جس طرح 30 دن کے ہوتے ہیں اسی طرح 29 دن کے بھی ہوتے ہیں. یعنی جو اصل بات زیر بحث تھی وہ صحیح مسلم کی روایت میں بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور میں نے اس پر اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھ کر بتا دیا ہے کہ دونوں ہی بزرگ، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بات روایت کر رہے ہیں. جتنے طریق ہیں وہ انہی سے ہیں، اور دونوں سے اصل بات بھی بالکل واضح لفظوں میں معلوم ہو جاتی ہے. اور وہ واضح تعبیر یہ ہے کہ الشہر تسع و عشرون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. یعنی یہ خیال نہ کرو کہ یہ صرف 30 ہی دن کا ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، اس لیے جب چاند نظر آ جائے تو یہ اصرار نہ کرو کہ 30 دن پورے کرنے ہیں، 29 پر ہی مہینہ شروع کر لو، یا پچھلے مہینے کو ختم کرو اور روزے رکھنے شروع کر دو. اور مزید فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، یعنی خواہ روزہ شروع کرنا ہو یا روزہ ختم کرنا ہو، دونوں صورتوں میں اگر 29 پر چاند نظر آ جائے تو اس کی پیروی کرو. یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جہاں تک مہینے کا تعلق ہے، اس کو کیسے متعین کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق بھی نبوت یا نبوت کے منصب سے نہیں ہے. یہ در حقیقت مشاہدے کی چیز ہے، یعنی یہ دنیوی علم کا مسئلہ ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ اگر یہ لازم ہوتا کہ چاند دیکھنا کوئی تعبدی چیز ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ 30 کو بھی دیکھا جائے. 30 کے بارے میں علمی طور پر یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مہینہ اس سے آگے نہیں جاتا. تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ بادل ہوں، چاند نظر آئے نہ نظر آئے، کوئی بھی صورت ہو، 30 سے زیادہ دن تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ علمی طور پر طے ہے، اس وجہ سے 30 دن پورے کرو، لیکن اگر کسی موقع پر تم دیکھو کہ 29 پر چاند نظر آ گیا ہے تو اس اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم اس پورے مہینے کے روزے رکھو تو 29 کے روزے رکھو گے، وہ بھی پورے مہینے کے روزے ہوں گے، اس لیے کہ مہینہ صرف 30 ہی کا نہیں ہوتا، قمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کو جب راویوں نے بیان کیا تو روایت بالمعنی کی وجہ سے اس میں مختلف اسالیب اختیار کر لیے، کسی نے پہلا حصہ روایت کا بیان ہی نہیں کیا، یہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ الشہر تسم و عشرون، تو بات تھی کیا، کس محل پر کہی گئی تھی، وہ خلط مبحث کا شکار ہو گئی، اور نتیجے کے طور پر ہمارے ہاں یہ بات ایک دینی مسئلہ بن گئی کہ چاند دیکھنا ضروری ہے۔ 30 کے لیے بھی چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور 29 کے لیے بھی علمی طور پر واضح ہو جانا چاہیے کہ مہینے کی ابتدا ہو گئی یا پچھلا مہینہ ختم ہو گیا۔ اس کا قدیم زمانے میں کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں تھا کہ چاند 29 پر نظر آ گیا، نظر آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگ روزہ شروع کر لیں گے، لوگ عید کا اعلان کر دیں گے۔ تو یہی صورت عام مشاہدے پر مبنی تھی جس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ اگر دنیا میں علم کی ترقی کے ساتھ یا مشاہدات کے زیادہ سائنسی ہو جانے کی وجہ سے ہم تعین کے ساتھ یہ بتا سکیں کہ مہینہ فی الواقع ختم ہو گیا ہے، تو وہ بھی ایسی ہی یقینی بات ہوگی جیسے کہ ہم نے اس چاند کو دیکھ لیا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر میں بار بار برسوں سے توجہ دلا رہا ہوں کہ چاند دیکھنے نہ دیکھنے یا مہینے کی تعین کا مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علمی مشاہدے کی چیز ہے۔ اگر ہم عینی مشاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر علمی طریقے سے کسی بات پر واضح ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان کے روزے پورے مہینے کے رکھنے ہیں۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، 30 کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، چنانچہ وہاں نہ کوئی چاند دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، اس معاملے میں ابہام ہوتا ہے تو یہاں جہاں چاند دیکھنا ضروری ہو چاند دیکھا جائے، اور جہاں کسی دوسرے طریقے سے تعین ہو سکے اس کو بھی اختیار کر لیا جائے، اس میں دینی لحاظ سے کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہینہ کون سا ہوگا، کتنے دنوں میں پورا ہوگا، یہ انسانوں کے مشاہدے کی چیز ہے، اس کا کسی مذہبی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قمری سال کے سارے ہی مہینوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے متعین کیا جائے کہ 29 کا ہوا یا 30 کا ہوا۔ اس وجہ سے جدید طریقوں سے، سائنسی طریقوں سے، اگر ہم کسی واضح اور قطعی رائے پر پہنچ جاتے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تو اس کی پیروی عین دین کے مطابق ہوگی، اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی تردد کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو سامنے رکھ لیجئے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اصل بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اسی بات کو کبھی اس کے محل سے ہٹا کر، کبھی اس کے پہلے جملے کو حذف کر کے، کبھی اس میں افعال کو تبدیل کر کے آگے راویوں نے بیان کر دیا ہے۔ جو بات اصلاً کہی گئی اور دونوں روایتوں میں موجود ہے وہ بات یہ تھی کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے تم چاند دیکھ لو تو مہینے کو شروع کر لیا کرو یا پچھلے مہینے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا کرو، 30 پر اصرار ضروری نہیں ہے، یہ بات تھی جو کہی گئی۔ وان ابن عمر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امت الامیہ لا نکتب ولا نحسب۔ ابن عمر کی روایت ہے عن ابن عمر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ تو ایک امی قوم ہیں، امی امت ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کتابیں رہی ہیں یا ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج رہا ہے، جس طرح کے بدوؤں کی روایت ہے یا قبائلی معاشرہ ہوتا ہے تو ہم ایک امی امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہمارے ہاں پڑھنا لکھنا حساب کرنا یہ چیز نہیں رہی، اس لیے سادہ طریقے پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الشہر و ہا کذا و ہا کذا و ہا کذا و عقد الابہام فی الثالثہ، یعنی دیہات میں جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو 10 دن، پھر فرمایا یہ دیکھو 10 دن، اس کے بعد آپ نے اپنا انگوٹھا موڑ لیا اور کہا کہ 9 دن، تو اس طرح سے گویا یہ بات واضح کی کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ ثم قال الشہر و ہا کذا و ہا کذا و ہا کذا، یعنی تمام الثلاثین، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، یعنی ایسے 10 دن، پھر 10 دن، اور پھر انگوٹھا نہیں موڑا 10 دن، تو گویا مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واضح فرما رہے ہیں کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 30 پر اصرار ضروری نہیں ہے۔ اگر 29 کا ہے تو وہ بھی پورے مہینے کے روزے ہیں، اور اگر 30 کا ہے تو وہ بھی پورے مہینے کے روزے ہیں، یعنی مرتن 29 و مرتن 30۔ ایک مرتبہ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہو گئے 29، اور دوسری مرتبہ ہاتھوں ہی کے اشارے سے بتایا کہ دیکھو یہ ہو گئے 30۔ وعن ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ينقصان رمضان و ذو الحجہ۔ ابو بکرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جو عید کے دونوں مہینے ہیں، آگے وضاحت کی ہے، یعنی رمضان ظاہر ہے اس کے بعد عید آتی ہے، اس کے بعد ذو الحجہ اس میں بھی عید آتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو عید کے دو مہینے ہیں یہ اکٹھے ناقص نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی سال میں رمضان بھی 29 کا ہو اور ذو الحجہ بھی 29 کا ہو، ایک 29 کا دوسرا 30 کا ہوگا۔ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوی میں کوئی اطلاع دی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز نہیں، بلکہ جیسے ہمارے ہاں کے عمومی مشاہدات ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کے بھی مشاہدات رہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں دیہات میں، ہمارے بزرگ اپنے بعض مشاہدات کو ایسے ہی بیان فرماتے ہیں، یہی صورت اس میں بھی ہے۔ یعنی آپ نے اپنے عمومی مشاہدے کا ذکر کیا کہ عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان بھی 29 کا آ جائے اور ذو الحجہ بھی 29 کا آ جائے، ان دونوں مہینوں میں ایک اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ 30 کا آ جاتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ راوی حضرات اس کو اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں تو بعض اوقات پورا پس منظر واضح نہیں ہوتا، یعنی یہ کوئی نبوی اطلاع نہیں ہے بلکہ عام مشاہدے کی چیز ہے، اور عام مشاہدے کی چیزوں کو اسی زاویے سے دیکھنا بھی چاہیے، چنانچہ ان کے خلاف بھی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے۔ ہم 10 سال تک دیکھتے رہتے ہیں، 20 سال تک دیکھتے رہتے ہیں، ایک چیز ہے اچانک اس سے مختلف کوئی چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مشاہدات عمومی مشاہدات ہوتے ہیں اور اسی حیثیت سے بیان کیے جاتے ہیں اور اسی حیثیت سے ان کو لینا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک دن کا روزہ یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، یعنی یوں نہ کرے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس نے اس سے پہلے ملا کر 1 یا 2 دن کے روزے رکھ لیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک الیوم، الا یہ کہ کوئی شخص پیچھے سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے ان روزوں میں پہلے کوئی انقطاع نہیں کیا، وہ البتہ وہ روزے رکھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی 15 شعبان سے روزے شروع کیے ہوئے ہیں، ہفتے بھر کے روزے ہیں تو وہ کر لے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کو بالکل متعین رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1 روزہ یا 2 روزے پہلے رکھے جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی بدعت وجود میں نہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام لوگ ہی نہیں ہیں, علماء ہیں, فضلاء ہیں, صالحین ہیں, بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگ اپنا پیشوا یا رہنما سمجھتے ہیں. تو آپ نے یہ عمومی ہدایت فرما دی اور یہ کہا کہ کوئی شخص بھی اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کرے کہ رمضان سے پہلے ایک روزہ رکھ لیا یا دو روزہ رکھ لیے, وہ پیچھے سے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس طرح روزے نہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات میں یہ احتیاط ہمیں ملتی ہے کہ آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو بعد میں دین سے متعلق کسی غلط فہمی کا باعث بنے, اور اس طرح دین میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے جو اللہ کے پیغمبر کے پیش نظر نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
پیغام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کو لے کے. پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہمارے ہاں بہت قدیم سے یہ بحث ہے وحدت ادیان کی, تمام دین ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, لیکن آج کے دور میں نظر آتا ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروگریسو لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں, کیوں نہ تمام مذاہب کے بنیادی میسج کو لے کر ایک بنیادی نظریہ اپنا لیا جائے, اور وہ نظریہ ہے انسانیت کا نظریہ, سب سے پہلے انسانیت. تو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, اس دعوے اس تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بات ایک بالکل بےمانی بات. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت کے لفظ کا اور اس کے اطلاقات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کا اس کے سوا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات مذہب کی تعلیم کی بنیاد ہے. اس لیے کہ جن چیزوں کو آپ انسانیت کہتے ہیں انہی کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا, یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے, یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کا حق تلف کرے, یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں ہیں کہ جن کو انسان کا حاصہ اخلاقی اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے. تو ہر مذہب کی تعلیمات میں بہت بڑا حصہ اخلاقیات کا ہے. میں خود اسلام کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ بنیادی طور پر چار ہی چیزیں ہیں جن کو مذہب کے محتویات کہنا چاہیے یا اس کے مشمولات یا اس کا کانٹینٹ کہنا چاہیے. ایک عبادات ہیں, دوسرے تطہیر بدن یعنی بدن کی صفائی کے لیے کچھ ضروری ہدایات, تیسرے خور و نوش کی تطہیر, اور چوتھے اخلاق کی تطہیر. اور سب سے بڑا حصہ تطہیر اخلاقی کا ہے. اس کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچا دوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے کہ انسان کے ہاں جو اخلاقی اقدار عالمگیر صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو سب لوگ اختیار کریں. تو یہ دعوت اگر دینی ہے تو ان الفاظ میں بھی دی جا سکتی ہے. میں بھی یہ دعوت ہما وقت دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عالمگیر صداقت کی حیثیت حاصل ہے. ہمارے دین میں خود قرآن مجید میں اس کے لیے بڑی خوبصورت دو اصطلاحات اختیار کی گئی ہیں, معروف اور منکر. یعنی معروف کیا ہیں؟ وہ بھلائی کی باتیں جو عالمگیر سطح کے اوپر مانی جاتی ہیں. اور منکر کیا ہے؟ وہ برائی کی چیزیں جن کے بارے میں انسانوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ دعوت اگر دینی ہے تو اس بنیاد پر دی جا سکتی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ انسانیت ایک ایسا مذہب ہے جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے, تو ذرا اتفاق کرا کے دکھائیے گا. ہوگا یہ کہ مذاہب کی فہرست میں ایک اور مذہب کا اضافہ ہو جائے گا. کتنے عزم ہیں جو پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہونے کے بعد کیا باقی نظریات کا خاتمہ کر دیا؟ یہ انسانی فطرت کے ناقص مطالعے پر مبنی ہے. انسان اپنی ذات میں حریت رکھتا ہے, ارادے اور اختیار کی آزادی لے کر پیدا ہوا ہے. وہ اپنے فکر میں بھی آزاد ہوتا ہے, وہ اپنے عمل میں بھی آزاد ہوتا ہے. یہ کچھ مذہبی تعبیریں, کچھ سیاسی حالات, کچھ بڑے دانشور ہیں کہ جو اس کی اس حریت کو بعض اوقات پابندے زنجیر بنا دیتے ہیں. ورنہ انسان آزادی رکھتا ہے, اپنے وجود میں آزادی رکھتا ہے. وہ سوچے گا تو اختلافات پیدا ہوں گے. تو اگر کوئی لوگ بھی مل کے مذہب بنانے کی صحیح کریں گے, مذہب کیا ہے؟ یعنی زندگی کیا ہے، زندگی کے حقائق کیا ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب کیا ہے، سارے نظریات اسی طرح بنتے ہیں. تو اگر سارے انسان مل کر بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جس چیز پر اتفاق ہوگا وہ اصل میں وہی چیزیں ہیں جن کو ہم اخلاقیات کے زیر عنوان بیان کرتے ہیں، باقی کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوگا. تو اس لیے اس طرح کی تجاویز کو میں بے معنی سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز جو لوگوں میں پیدا کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نظریہ چاہیں رکھیں، اس اصول کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظریات کے معاملے میں، یہاں تک کہ اپنے اس دین کے معاملے میں جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے، کوئی جبر روا نہیں رکھا. یعنی انسانوں کو آزادی حاصل ہے، تو ہمیں انسانوں کی اس آزادی کو عزت دینی چاہیے. ہر شخص اپنی رائے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ کوئی رائے قائم کرتا ہے، ہم اس کو سنیں گے. ہمارے نزدیک اگر وہ غلط ہے تو استدلال سے اس کی غلطی واضح کریں گے، اور استدلال کا طریقہ ہی ہر معاملے میں اختیار کیا جائے گا. یہ جذباتی طریقے اختیار کرنا، یہ مختلف چیزوں کو احتجاج کا موضوع بنا لینا، استدلال کی بجائے بندوق کی قوت استعمال کرنے کی صحیح کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نفی کرنی چاہیے. باقی مذہب کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، یہ تو انسان کے صحیح راستے پر جانے کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے. یعنی پھر ہم سائنس کے معاملے میں یہ طے کر دیں کہ آئندہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا اس معاملے میں، تو یہ بالکل لغو اور بے معنی باتیں ہیں. اور بہت سے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے کرتے ہیں. صداقت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں کوئی کمپرومائزنگ فارمولہ نہیں ہو سکتا. تو جن چیزوں پر اتفاق ہے ان پر دنیا کا نظم چلائیے، جو چیزیں مختلف فی ہیں ان مختلف فی لوگوں کو کہنے دیجیے، اپنی بات بیان کرنے دیجیے، اس کی تبلیغ کرنے دیجیے. اس پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر اس میں جبر شامل ہو جائے، اس میں دوسروں کی تحقیر شامل ہو جائے، اگر آپ کسی کو بندوق کے زور پر اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنے کی صحیح کریں، اس کو پوری انسانیت کو آگے بڑھ کے روکنا چاہیے.
جی ہاں، بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. اس کا ایک ضمنی پہلو ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم کسی اور مقصد کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد قرار دیں تو کیا مذہب کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ مثلا ہمارے یہاں ایک نعرہ لگایا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے جواب میں لوگوں نے کہا نہیں پاکستان نہیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے اسلام. تو مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا زندگی کا ہدف، نظریہ، نسب العین، آدرش جو ہے وہ انسانیت ہے یا ملک ہے یا مثلا لوگوں کی خدمت ہے، تو اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا؟
نہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات کس محل میں کہہ رہا ہے. یہ جو سب سے پہلے، ہر چیز، میرے لیے بنیادی بات، یہ سب تعبیرات کسی محل کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسی بحث ہے کہ جیسے مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے قیام پاکستان سے پہلے اپنے سب سے بڑے رہنما کو قائد اعظم کہنا شروع کر دیا، تو اب بعض لوگ وہاں لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ گئے کہ سب سے بڑا قائد تو اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. دراں حالے کہ جن لوگوں نے محمد علی جناح صاحب کو یہ لقب دیا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی لقب دے رہے ہیں. وہ اصل میں سیاست کے میدان میں، یا جو ان کے ہاں بڑے لیڈر تھے، ان میں اپنے لیڈر کا امتیاز بیان کر رہے تھے. میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر چیز اپنے موقع اور محل میں ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جو مذہب کا مقصد ہے، یعنی مذہب کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے جینا ہے، اسی پر میری آخرت کا انحصار ہے، موت کے بعد کی زندگی میرے اس فیصلے پر مبنی ہے، کوئی آدمی اس کی جگہ کوئی چیز لاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مذہب پچھوڑ دیتا ہے. پھر تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی. لیکن اگر وہ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنا کوئی ہدف مقرر کرتا ہے، دیکھیے طالب علموں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ میری تو ساری تگ و دو کا ہدف یہ ہے کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر بنوں. تو اب اس موقع پر جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں مذہب کی نفی مقصود نہیں ہوتی، یا کسی اور میدان میں اپنے مقاصد کی نفی مقصود نہیں ہوتی. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بہت بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے پالا تھا، میرے تو شب و روز کی تگ و دو کا حاصل یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو یہ ایک محل میں بولچے جانے والے جملے ہوتے ہیں، ان کو زبان کے اسلوب پر سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت آپ اعتراض کا لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں. لیکن اگر فی الواقع کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مذہب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور میرے نزدیک مذہب کے مقاصد کوئی ایسے مقاصد نہیں ہیں کہ میں انہیں اپنے مقاصد بناؤں، تو وہ اپنے ایک نقطہ نظر کا اعلان کر رہا ہے، اس سے ہم اختلاف بھی کریں گے اور یہ بتائیں گے بھی کہ مذہب تو اس دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی رحمت ہے، اسی نے در حقیقت ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، ہمارا ایک پروردگار ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں موت کے بعد اٹھنے والے ہیں، اس سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی جو مذہب نے کی ہے، باقی رہ گئے یہ احمقانہ قسم کے معاملات اور بعض جاہل لوگوں کے مطالبات، تو اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، یہ دنیا میں کہاں نہیں ہوتے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ چیزوں کو اس کے محل میں رکھ کے زبان و بیان کے قاعدے اور اس کی روح سے دیکھیں۔ سوال اگلا میرا آپ سے اسی سے متعلق ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ روزے کو پورا کرو الا لیل، لیل کا لفظ آیا ہے، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، لیکن ہم تو غروب شمس کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس کے ابتدا میں روزہ افطار کر لیتے ہیں، لیل کو غروب شمس کیسے سمجھا گیا اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ پوری طرح اندھیرا ہو جاتا تھا تب روزہ افطار کرتے تھے، نماز پہلے ادا کرتے تھے، روزہ افطار کر کے نماز پڑھتے تھے؟
دیکھیے، قرآن مجید میں صرف رات نہیں ہے بلکہ الی اللیل کے الفاظ ہیں، رات تک، تو اس کو جب ایک آدمی سنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ رات تک سے مراد یہی ہے نا کہ دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی، تو رات کی ابتدا مغرب سے ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ مغرب کے وقت رات کی ابتدا تو ہو جاتی ہے لیکن اس پر رات کے لفظ کا اطلاق شاید موضوع نہیں، اس کے لیے کوئی 10 منٹ مزید انتظار کرنا چاہیے، تو یہ فہم کا معاملہ ہے اور اس کا امکان ہے کہ اس پہ یہ اختلاف باقی رہے۔ میرے نزدیک صحیح مفہوم وہی ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے عام طور پر، اور ہمارے ہاں احناف کے ہاں بھی، دوسرے فقہا کے ہاں بھی اسی کو قبول کیا گیا ہے، وہی صحیح مفہوم ہے کہ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے یعنی غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو ہمیں روزہ کھول لینا چاہیے، لیکن میں دوسری رائے کے معاملے میں کسی شدت کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ زبان بیان کے اسالیب کے لحاظ سے ایک احتیاط کا مسلک وہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معاملے میں یہ بہت مشکل ہے، یہ بتانا کہ 5 منٹ کا یا 4 منٹ کا کہیں وقفہ تو نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں۔ میں اگر یہ کہوں گا کہ غروب آفتاب کا ذکر ہے تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ غروب آفتاب سے مراد یہی ہے کہ اچھی طرح جب غروب آفتاب ہو گیا اور رات شروع ہو گئی، ایک دوسرا آدمی دوسری تعبیر کر دے گا۔ تو اس میں چونکہ قرآن مجید میں صریح لفظوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ رات تک روزہ پورا کرو، تو اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات تک کا مطلب یہ ہے کہ ذرا مغرب کے 10 منٹ بعد، ان کو خامخواہ ہدف متعین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا دیا، وہ یہی ہے کہ مغرب کے وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارا عمومی عرف بھی ہے اور ہم جب بولتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، تاہم دوسروں کو ہدف متعین نہیں بناتا۔
ٹھیک، اچھا ہم سے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو تاخیر سے کھولتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، اور جب آپ وقت سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو روزہ ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو اسی وقت پہ کھولنا ہے جو ہمارے نزدیک طے ہے۔
یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ اپنی رائے کو بنیاد بنا کر دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہے، اس کے نزدیک روزے کا وقت ہی نہیں ہوا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو تو ذرا مغرب سے 4 منٹ پہلے ہی کھول لینا چاہیے، تو جب مغرب کا وقت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میرے لیے جلدی یہ ہے، اور جن کے نزدیک 10 منٹ بعد سے رات شروع ہوتی ہے اور وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں، ان کے نزدیک وہی روزے کا وقت ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کے استدلالات اپنے مقدمے کو سامنے رکھ کے کبھی قائم نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے ایک شخص وہ مطلب بھی لے سکتا ہے، اس پہ ترجیح کا معاملہ ہے، اور میں پہلے مطلب کو ترجیح دیتا ہوں کہ مغرب کے وقت روزہ کھول لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آخری پہلو جو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں ذوقی پہلو بھی تو ہے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے افطار کرے، تو سوسائٹی کے اندر جب شریعت کا ایک حکم آتا ہے تو یہ تنوع کسی حد تک قائم رکھنا بھی تو منشاء خداوندی ہو سکتی ہے۔
نہیں، وہ غلط کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کی اور جلد روزہ کھولنے کی تلقین کی ہے، تو سب کو روزہ اپنے طے شدہ وقت ہی پر کھولنا چاہیے. روزہ کھولیں اس کے بعد نماز پڑھیں. یعنی پانی کا ایک گھونٹ لینا یا ایک کھجور منہ میں لینے سے کیا فرق واقع ہو جائے گا اور اس کا ذوق سے کیا تعلق ہے؟ جب وقت ہو گیا, جس کے نزدیک مغرب کے وقت ہو گیا اس کو اس وقت کھولنا چاہیے, جس کے نزدیک 10 منٹ بعد وقت ہوا اس کو اس وقت کھولنا چاہیے. یعنی اس کا کوئی ذوق سے تعلق نہیں, اس کا تعلق فہم سے ہے. جس کا جو فہم ہے اس کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
تو نماز پڑھنے سے ہم سب کیا فرق واقع ہو جائے گا؟
نہیں, نماز ضرور پڑھے لیکن روزہ کھول کے پڑھے نا.
اگر کھولنے کے بعد روزہ کھولتا ہے پڑھنے کے بعد, اس سے کیا فرق کیا واقع ہے؟
وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی جو رسول اللہ نے کی. یعنی یہ اصل میں دین میں ایک وقت آ گیا. دیکھیے جس طرح سے جس وقت وقت ہو گیا تو آپ کو روزہ بند کر دینا چاہیے, اسی طرح جب آپ کے نزدیک وقت ہو گیا ہے تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے. پہلے امتثال امر کیجیے, اس کے بعد نماز پڑھیے.